الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وقال صلى الله عليه وسلم الدين والنزيهة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بقلبه وليس وراء ذلك حبة حردل من الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم خير المؤمن من يكون أنفع للمسلمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی وزم تم نصارا تو تمدن میں ہنور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا قابل قدر بزرگوں محترم بھائیو اور عزیز دوستو چونکہ اسلام مکمل دین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور دین اسلام مکمل کر کے اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے واتممت علیکم نعمتی اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے ورضیت لکم الاسلام دینا ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ تعالی نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے اپنی مخلوق تک اسلام پہنچایا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ تمام انبیاء علیہ السلام اسلام پر مبعوث ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام کو پسند فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ اصطفیٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام تمہارے لیے چنا ہے پسند فرمایا ہے اس کے بغیر موت تمہاری تباہی کا باعث ہوگی اور چونکہ اسلام خدائی مذہب اور دین ہے اور اللہ نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے ایک کامل منشور بھیجا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راہ و رسم قابل قبول نہیں ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر کسی نے اسلام کے مقابلے میں کوئی اور دین اور اسلامی تعلیم کے بجائے کوئی اور راہ و رسم اختیار کر لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ شخص دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے ہیں جتنے کتب نازل فرمائے، جتنے صحائف بھیجے، جتنی وحی بھیجی ہے، ان سب کا مقصد اللہ کے دین اور اسلام کی اشاعت اور حمایت اور اس کی طرف مخلوق کو ترغیب اور تعلیم تھی. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو حدیث میں باپ شریک بھائی کہا گیا ہے. نحن معاشر الانبیاء بنو اللات، ہم پیغمبروں کا اصل ایک ہے. تین تعلیم ایسے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے ہیں اور مشترک رہے ہیں: اللہ تعالی کی توحید، رسول اور نبی کی حقانیت اور صداقت، اور آخرت کا وقوع اور یقین. وبالآخرت ہم یوقنون. ہر نبی اور رسول کے زمانے میں بعض مسائل اور بعض تعلیمات لوگوں کے مصالح کے پیش نظر ان میں کچھ فرق رکھا گیا ہے، لیکن اصول دین وہ ہمیشہ مسلم رہے ہیں اور ایک جیسے رہے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام سب کے سب دین خدا پر بھیجے گئے ہیں. یہود نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا، یہودہ نام تھا اس کا. کچھ اپنے طریقے نکالے اور اس کو آسمانی دین کہنے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، ناصرہ فلسطین، اس کی طرف منسوب لوگ نصارہ کہلائے، اور انہوں نے تعلیمات انبیاء کو ترک کرنا شروع کر دیا تھا. اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین مکہ، وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء کے ماننے والے کہتے تھے. قرآن کریم نے اس مسئلے کو اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ فرمائے کہ ما کان ابراہیم یہودیاً، ابراہیم علیہ السلام کا یہود سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گھڑت اور جال سازی کا راستہ ہے. ولا نصرانیاً، اور نہ وہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیف مسلمہ، لیکن وہ یکسو اور مضبوط قسم کے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین کے بھی کچھ نہیں تھے، وہ تو عمر بھر شرک کے خلاف انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہر باطل کا اور بالخصوص شرک کا رد فرمایا ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ بڑے لوگ اور نیک لوگ، ان کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں، لیکن ان جیسی حقانیت اور ان کا کامل اتباع وہ حال حال پایا جاتا ہے. اس لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار لوگ، ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگ اور سچے پیروکار وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت کا اتباع کیا، اور بالخصوص یہ پیغمبر اور اس پیغمبر کے اتباع کرنے والے صادقین مومنین. اللہ، دین جب مکمل ہے تو دین کے مقابلے کا جو پروگرام ہوگا وہ نامکمل ہوگا، تو مکمل کو چھوڑ کر نامکمل کی طرف جانا جائز نہیں ہوگا. اور دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں پوری فرمائی ہے، تو جو دین کے مقابلے میں کسی اور راہ و رسم کا روادار ہوگا وہ خدا کی نعمتوں سے کٹ جائے گا، اور خدا کے غضب اور قہر کا سزاوار ٹھہرے گا. اور دین جب اللہ تعالی کا پسندیدہ ہے تو دین اسلام کے مقابلے کا کوئی بھی طور طریقہ، شکل اور سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث نہیں ہوگا. کامل سے ناقص کی طرف جانا اور نعمتوں کو چھوڑ کر نقمت اور غضب کی طرف جانا اور پسندیدہ طور طریقوں کو چھوڑ کر ناپسندیدہ طریقے اختیار کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو دین کامل کا یقین رکھتا ہے اور قدم قدم پر اللہ کی رحمت نصرت اور نعمت کا مستحق بنتا ہے اور ہم وقت اور ہم زندگی اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار رہتا ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طور طریقے ہیں کمال کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین تین طریقے سے سمجھا جاتا ہے. پہلا طریقہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے پیغمبر پر اپنا کامل اعتماد ظاہر کیا ہے اور پیغمبر کے قول اور فعل، زندگی کے حرکات اور سکنات، ارشادات اور ہدایات کو ایمانیات کہا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه، یہ پیغمبر جو کچھ لے کے آئے ہیں اس کو پکڑو، پیغمبر کو معیار بنایا ہے. تو یہ سوچ اور فکر کہ صرف قرآن کریم دین ہے خود قرآن کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہاں تک کہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ آپ کو حکم بنائے، ہر کام، ہر قول، ہر فعل، ہر ادا آپ کے مطابق بنائے. فیما شجر بینہم، پوری زندگی اور زندگی کے تمام ڈھب، چال چلن، راہ و رسم، طریقے سلیقے وہ آپ کے اوپر ڈالے اور آپ سے لے. اور یہ لینا اور اتباع کرنا گرانا سمجھے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کو دقت سے نہ مانے، خوش دلی سے ماننا پڑے گا. اور یہ آپ کو حکم ماننا پوری زندگی کے ہر ادا میں اور آپ کے فیصلے اور قول اور فعل کو محبوب جاننا، یہ چند روزہ بات نہیں ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ہمیشہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے کہا فلا و رب کا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مسلمان ہی نہیں، ان کا ایمان ہی نہیں مانتا ہوگا. مومن پابند ہے ہم زندگی میں اسلامی احکام کا، ایک مستحب میں بھی نبی کا اتباع ضروری ہے، جیسے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا فرق، بیٹھ کر کھانا پینا اور تین سانسوں سے پینا اور بسم اللہ سے شروع کرنا اور اللہ کے حمد اور شکر سے ختم کرنا، یہ مستحبات ہے، اس میں بھی نبی کا اتباع ضروری ہے. اور واجب اور فرض میں بھی پیغمبر کا اتباع فرض ہے، جیسے حلال کھانا، اپنا حصہ کھانا، اسلام کے خلاف نہ کھانا،
اسلام کے خلاف نہ پینا. روزے میں کھا پی رہا ہے تو اسلام کے خلاف ہے, ناجائز کھا پی رہا ہے تو اسلام کے خلاف کر رہا ہے. اور جس طرح کھانے اور پینے میں اتباع ہے, اس طرح کمانے اور صرف کرنے میں بھی اتباع ضروری ہے. کمانا کسب کرنا, حلال کا کسب جائز ہے اور حرام کا کسب ناجائز ہے. حلال مقامات اور جائز مقامات کا تعاون اور مدد کرنا مومن کا فرض ہے, اور ناجائز اور دین کے خلاف مواقع ان سے بچنا یہ مومن کا فریضہ ہے. جس طرح وہ ایک فریضے کا اظہار کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کے حضور اس کی عظمت مانتے ہوئے اور اپنا عجز اور بندگی اس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ کرنا فرض ہے. اس طرح غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانا یہ فرض ہے. جس طرح اللہ تعالی کے نام پر حلال مال کا ایک حصہ شرعی قاعدے کے مطابق بطور فرض کے خدا پر ایمان رکھنے والے فقیر اور مسکین کے سپرد کرنا زکات ہے, اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز اور نظر اور عبادت نہ کرنا اور اس کا تصرف اور حصہ اپنے مال میں نہ ماننا اور مسلمان کے علاوہ کسی کافر کو اور ایک نادار کے علاوہ کسی مالدار کو نہ دینا یہ بھی فریضہ ہے. دین جمیع امور حیات کا نام ہے. دین کسی ایک کونے کانچے کا نام نہیں ہے. لباس پہننا فرض ہے, اور پھر مرد مرد کا لباس اور عورت عورتوں جیسے لباس پہننا یہ بھی فریضہ ہے. مرد ایسا لباس اختیار کر لے جو عورتیں پہنتی ہیں, اور عورتیں ایسا لباس اپنائیں جو مرد پہنتے ہیں, محل اعتراض ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر فرمائی اور آپ نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی. محقق ابن الحمام ابن فتح القدیر شرح ہدایہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جو لباس مردوں کا ہے چھوٹے بچوں کو اس طرح کا لباس پہنانا ضروری ہے, اور جو لباس خواتین پہنتی ہے چھوٹی بچیوں کو اس طور طریقے کا لباس پہنانا ہو, یہ سمجھ کر کہ چھوٹی بچی ہے اس کو مردانہ لباس پہنا ہے, اور اس خیال سے کہ چھوٹا منا ہے اس کو زنانہ لباس پہنا ہے. محقق لکھتے ہیں شرح ہدایہ میں کہ غلط طریقہ نہ جائے. یہ خیال جواب کا جہل سے پیدا ہوا تھا. جب علم آ جاتا ہے تو جہل ختم ہو جاتا ہے. جیسے اندھیرا ہوتا ہے اس کی مثال جہل کی ہے, کچھ نظر نہیں آتا, لیکن جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے. اس طرح جب علم آ جاتا ہے تو جہل نہیں رہتا ہے. زندگی کے تمام امور میں اسلام کا اتباع ضروری ہے. نام رکھنا اسلامی طریقے سے نام رکھنا ہوگا, غیر مسلم کا نام یا ان سے ملتے جلتے نام ناپسندیدہ نام ہے. لِكُلِّ لَهُ مِنْ اسْمِ نَصِيبٌ, عمدہ اور اچھے معنی والا نام رکھنا بہترین حصہ ملنے لگتا ہے. اور بے معنی اور بے مطلب اور فاسد المعنی نام رکھنا انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. لکل له من اسم نصیب. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب الاسماء الى اللہ عبداللہ و عبدالرحمن. اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن. علماء لکھتے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو ہے ہی نبوت کی زبان پر آ گئے, لیکن ہر وہ نام جس سے اللہ کی بندگی مومن کے لیے ثابت ہو اور اللہ کی عظمت ثابت ہو وہ سب عبداللہ اور عبدالرحمن کے معنی میں, خواہ عبدالرحیم ہو, عبدالکریم ہو, عبدالشکور ہو, عبدالصبور ہو, عبدالغفار ہو, عبدالقہار ہو, عبدالجبار ہو, عبدالعلیم ہو, عبدالحلیم ہو, یہ سب اللہ کے اسماء ہیں. ایسا کیوں فرمایا کہ عبداللہ اور عبدالرحمن نام پسندیدہ ہے؟ حضرت کا اپنا نام تو محمد ہے اور احمد ہے, اور جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان میں ایک بھی عبداللہ اور عبدالرحمن کے نام کا نہیں. ایسا کیوں فرمایا؟ یہ عقل کی چیزیں ہوتی ہے, اس کو سمجھنا. عقل خزانہ ہے اور یہ خزانہ سوائے علماء کو کسی کو دیا ہی نہیں جاتا ہے. اب دیکھو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کرتا ہے تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. حضرت کا نام لے لیا عبداللہ, بہترین عبادت گزار تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اور انبیاء علیہ السلام کا جب ذکر فرماتے ہیں اور فرشتوں کا بل عباد مکرمون, نرے میرے بندے ہیں جن کو میں نے عزت دی ہے, میرے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان ہو الا عبد انعمنا علیہ, وہ خاص بندے تھے ہمارے اور ہم نے احسانات کا نوازا تھا. تو علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ وہ نام جو شریعت کے موافق ہو وہ اللہ کے عبد اور خداوند تعالی کی عبادت کے پرتو ہے. تو قاعدہ یہ نکل آیا کہ ہر وہ نام جو انبیاء کا ہے, ہر وہ نام جو صلحاء کا ہے, ہر وہ نام جس سے اللہ کی عظمت اور بندے کا عجز اور نیازمندی ثابت ہوتی ہے, وہ سب کے سب عبداللہ اور عبدالرحمن کے معنی ہیں. قرآن کریم کی ایک اور آیت سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, آپ اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر پکارے, ایما تدعو جس نام سے بھی پکارو گے فلہ الاسماء الحسنی, اس کے نام بڑے پیارے ہیں. تو آگے عام کر دیا نا کہ خدا کے جتنے نام ہیں وہ پیارے ہیں اور ان سب ناموں سے آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں, جیسے یا اللہ, یا رحمت, یا رحیم, یا کریم, یا رحیم, یا ودود, یا فعال لما تريد, ان سب ناموں سے پکارا جائے گا. پکارنا ہی بھول گئے لوگ. جب بیماری میں پکاریں گے تو کہیں گے کہ یا شافی, یا کافی, یا عافی, یا معافی. جب روزی کے لیے پکاریں گے تو کہیں گے یا رزاق, یا ذل قوت المتین, اے خزانوں کے مالک. جب کسی ظالم اور زوراور کے خلاف مدد مانگیں گے تو یا احکم الحاکمین, یا رب العالمین, یا قہار, یا جبار. جب کسی عفو اور نرمی اور کرم کے لیے پکارنا ہوگا تو یا رحیم ہو, یا کریم ہو, یا عفو ہو. نام اسے پکارنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے موقع اور محل ہو اس مناسبت سے اللہ کی صفت کا جو ظہور ہو رہا ہو اس صفت اور اسم سے اللہ کو پکارنا. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا. لوگ اسماء حسنا کے وظیفے پڑھتے ہیں، 99 نام یاد کیے ہوئے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں. پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہودی اور ایک نصرانی اگر روزانہ 500,000 مرتبہ اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھے تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ من احصاها، جو حدیث میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے سامنے اس نے اپنی بندگی گزاری. نام یاد رکھنے سے کچھ نہیں بنے گا، ناموں کے مطابق بندہ بننے سے انسانی کام بنے گا، اور مومن کا ایمان ترقی کرے گا اور اس کے اعمال کو عزت نصیب ہوگی. چونکہ ہمارے ہاں صرف نام یاد رکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، مزید کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اس لیے ان کو درگاہوں پر جانا پڑتا ہے، ان کو درگاہوں والے جو ہزاروں من مٹی کے نیچے دبائے گئے ہیں وہ بھی بہت متصرف اور حاجت روا نظر آ رہا ہے، اور ان کا نام لیتے ہی ان کو جر جر ہو جاتے ہو، بابا بہت بڑا ہے، بابا اس لیے بڑا ہے کہ مر چکا ہے، بابا اس لیے بڑا ہے کہ زمین کے اندر دفن ہے، بابا اس لیے بہت بڑا ہے کہ وہ بیمار بھی ہوتا تھا، اس کی ماں بھی مری، بیوی بھی مری، بچے بھی مرے، وہ خود بھی مرے، اس کے زمانے کا کوئی ایک فرد بشر بھی نہیں، اس لیے بہت بڑا ہے، اس کو آپ بڑا کہتے ہیں. اس کو بڑا نہیں مان رہے جس کو کہتے ہیں یا حی یا قیوم، اے زندہ اور زندہ رکھنے والے، ایک ہمیشہ قائم دائم. اور یہ بڑائی ذہن میں اس لیے بیٹھ گئی کہ اللہ کی بڑائی ذہن سے نکل گئی. ایمان تو خدا کی عظمت سے بنتا ہے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بہت بڑا صالحہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیسے اس کو برداشت کیا، اللہ نے توفیق دی. تو حضرت عمر جیسے بڑے ایمان والے اور استقامت والے، وکان رجلا جلیدا، خود بخاری میں بہت سخت اور مضبوط آدمی، وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ حضرت کا مثال ہوا ہے، عمر یقطع نقعہ، عمر اس کی گردن اتار دے، اور وہ تلوار لے کے آئے، وہ تو دیر نہیں لگا دے. تمام صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہے، حضرت عمر یہ باتیں کر رہا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تھی اور حضرت کی خیریت دریافت کی تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ آج طبیعت اور دنوں سے بہتر ہے. حضرت ابوبکر صدیق گھر گئے، ان کا گھر مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے سنو، وہاں ابوبکر صدیق کا گھر. جب سے حضرت بیمار تھے اب تک نہیں گئے. آج فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب معمول کے مطابق خیریت معلوم کرنے آئے تو حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، ام المومنین نے کہا کہ آج طبیعت اور دنوں سے بہتر ہے. یہ عجیب بات سنا رہا تھا. تو ابوبکر صدیق یہ سمجھ کر کہ حضرت کو آج افاقہ ہے تو تشریف لے گئے کسی کام سے، اور وہاں اطلاع پہنچ گئی 9-10 بجے کے قریب حضرت کا وصال ہو گیا. اور جھوٹ بولنے والے تو تھکتے نہیں، او فلاں بابا کو سارے جہان کا پتہ ہے، ابوبکر جو محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق حضرت کی جگہ فجر پڑھا چکے، انہیں اتنے بڑے حادثہ آنے کا پتہ نہیں چلا. علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، مغیبات کا بندہ بشر خواہ نبی ہے یا ولی غیب ناز نہ ہو ہی نہیں سکتے. اور ام المومنین جن کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کا ایک ثلث عائشہ سے لو، اور جس کی تربیت اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وحی کے زیر اثر کرائی، انہیں بھی یہ علم نہیں کہ ابا جان آج آپ ہلے نہیں آتے، حضرت کا وصال ہونے والا ہے، دونوں کو پتا نہیں. اس وقت کے موجود مسلمانوں میں بہترین انسان حضرت ابوبکر تھے مردوں میں، اور خواتین میں بہترین عورت حضرت عائشہ ہے، دونوں کو پتہ تھا اور جمہور صحابہ کو پتہ تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وا قرآن پر بات جاؤ کیسے ایمان سمجھاتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی صرف خدا کو علم ہے. وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتے ہیں، اس کا صحیح گھڑی صحیح معیار و مقدار بھی اسی کو پتا ہے. ترمامیٹر میں دیکھ کر کہتے ادھر بارش ہوگی، ترمامیٹر ہٹا کر کے بتا دے، اور ترمامیٹر کون سا صحیح بتا رہا ہے، ہمیشہ الٹا چلتا ہے. علم نام ہے بغیر سبب کے جاننا، جیسے اللہ کا علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتے ہیں کہ مادے کے پیٹ میں کیا بنے گا، کب بنے گا، کس طرح بنے گا، زندہ رہے گا یا مرے گا، یہ ساری بات. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ڈاکٹر صاحب اپنا پیٹ بتا دے کہ اس کے صبح کا ناشتہ کب تک حل ہوگا. آلے کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ علم نہیں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آلہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا. ہمارے اس محلے میں ایک لکھا پڑا آدمی رہتا تھا، بہت زیادہ لکھا پڑا تھا. تو میں صبح فجر کے بعد اس زمانے میں قرآن شریف کا ترجمہ کرتا تھا، سورۃ لقمان کی آخری آیت جو میں نے سمجھائی تو اس کو بڑی ہنسی آئی، بہت زیادہ. کئی رات کی ہنسی رکی ہوئی تھی، وہ صبح آ گئی. مجھے پرچی فوراً لکھ دی جھٹ پٹ کہ حضرت آج کل تو سب پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا نہیں، آج کل کا جال پہلے جال سے بڑھ کر ہے، یہ لکھے پڑے جائے. میں نے کہا اگر کوئی جانتا ہوگا تو پھر بناتا بھی ہوگا، اور جب بنا نہیں سکتا ہے تو جانتا نہیں ہے. خدا کا کرنا دیکھو، دین کا کرشمہ ہے. پانچ چھ مہینے بعد میرے پاس آیا مٹھائی لے کے، یہ امید پیدا ہو گئی ہے اور شادی ہوئی تھی آپ کی دعا سے اور آپ کے درد کی برکت سے امید پیدا ہو گئی. میں نے کہا اللہ خیر سے تکمیل کو پہنچا ہے. پانچ چھ مہینے مزید گزر گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہا آپ کو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا وہ اسپتال میں بھی داخل گئی، پندرہ بیس دن اخیر میں ایک رپورٹ آئی کہ وہ گیس بھری ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ویسے اٹھ کے آ گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا واقعہ تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں. تو میں نے کہا وہ فجر کا درس سن کے جتنی ہنسی آپ کو آئی تھی اتنی کسی صبح صبح کسی کو آئی ہے؟ اس لیے آپ کے گھر میں اس کو جاری کر دیے کہ میں اپنی قوت دکھاتا ہوں آپ کو، کہ آپ اور آپ کے جاننے والے اور آپ کے اعتماد والے ڈاکٹر وہ سب کے سب میری آیت کے سامنے نکمے اور عاجز و مسکین و نادار ہے، ان کے کوئی دسترس نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کل اس نے کیا کمانا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ کل میں یہ پروگرام بناؤں گا، کل وہاں جاؤں گا، اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ جی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کسی موذی مرض نے حملہ کر لیا ہے. توبہ توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین یہود کے اکساوے سے آئے اور پانچ سوالات کیے، روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اصحاب کہف کون تھے، موسیٰ و حضر اور یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، یہ تو انبیاء بنی اسرائیل ہے اور ان کا مسکن شام تھا، یہ سب تاریخ کی پیچیدگیاں ہیں. تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتا دوں گا، کل بتا دوں گا. وہی رک گئے، اور ایسی رکی کہ ایک آیت کو دیکھے تو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو قربان نہ کر لے افسوس کرتے ہوئے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. سورۃ کاف ابتدائی پانچویں چھٹی آیت. مشرکین یہود سارے کے سارے بغلے بجا رہے ہیں کہ جواب کہاں ہے, اور حضرت بھی بہت پریشان و غمگین ہے. مفسرین نے لکھا ہے مہینہ 40 دن تک وہی رک گئی, اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی سرگزشت سمجھانے کے لیے سورت یوسف مکمل نازل ہوئی. روح کا جواب آ گیا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ذوالقرنین موسیٰ کا جواب آیا, خضر کا جواب آیا, اصحاب کہف کا قصہ نازل ہوا. لیکن بیچ میں ایک بات سنو کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آئندہ کسی کام کے لیے یہ نہ کہنا کہ کل کر لوں گا. إلا أن يشاء الله, ان شاء اللہ ساتھ کہنا چاہیے. ان شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو, اس کی قدرت میں ہے تو کام ہوگا. میں نہ کام کر سکتا ہوں نہ کام پر قدرت رکھتا ہوں. تو حضرت سمجھ گئے کہ صرف ان شاء اللہ کہنا بھولنے سے حضرت اور پیغمبر کے دل میں تو ہم وقت اللہ موجود ہوتا ہے, ان کی تو ہر ادا ہر قول اور فعل اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ جواب بھی خدا کے لیے دیا گیا, لیکن آداب یہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ کل آؤں گا کل کر کے دے دوں گا تو ساتھ کہتے ان شاء اللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا. یہ بندگی کی شان ہے. اور ابو داؤد میں کہ ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں کہا اگر اللہ اور آپ نے چاہا, آپ نے فرمایا ایسا نہیں کہتے, یوں کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا, اس کے بعد کوئی اور چاہے یا نہ چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات جاہلوں کی زبان پہ چڑھا رہتا ہے, اللہ رسول جانتے ہیں, اللہ رسول چاہے. علم اللہ کا ہے, قدرت صرف اللہ کی ہے, اس کے ساتھ کوئی رسول اور نبی آسمانی اور مخلوق زمینی مخلوق کسی درجے میں بھی شریک نہیں ہے. اور شریک سمجھنا کفر بواح ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. کسی کام کے لیے نہ کہے کہ میں کل کر لوں گا. کل کا علم نہیں, کل کی قدرت نہیں, تو کیسے کہتے ہیں آپ ایسا؟ إلا أن يشاء الله, مگر انشاءاللہ ساتھ کہا کرے. انشاءاللہ کے ذریعے خدا کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ آئندہ کے کام کے لیے جب بندہ ارادہ ظاہر کرے انشاءاللہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اور کام چھوڑ دو, یہ کام کرنا ہے, اس بندے نے میرا سہارا لے لیا ہے. فقط استعظم بالعظیم, بہت بڑی ذات کا سہارا لے لیا, اس کے سپورٹ کر لیا. اللہ, وہ ایک شخص منڈی جا رہا تھا سودا خریدنے کے لیے, تو اس نے کہا بس یہ منڈی ہے اور یہ پیسے ہیں اور جاتے ہیں اور لے آتے ہیں. بیوی اس کی ذرا دیندار تھی اور سمجھدار تھی, اس نے کہا کہ ایسا نہیں, آپ کہیں کہ انشاءاللہ. اس نے کہا انشاءاللہ کا کیا کام ہے, یہ پیسے ہیں اور یہ منڈی ہے, بس ابھی چلتے ہیں اور ابھی لے آتے ہیں. بیوی غریب نے 2-3 دفعہ کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی آنے والا وقت ہو اور اس کا کام ہو تو اس میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اور اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں. اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں. اور منڈی چلا گیا سامان خریدنے کے لیے, بہت اچھا سامان نظر آیا, وہ اس نے پسند کیا, جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ ایک بھی نہیں. تو گھر آیا, بیوی کو کہتا ہے منڈی تو گیا تھا انشاءاللہ, سامان بھی اچھا نظر آیا انشاءاللہ, میں نے پسند بھی کیا انشاءاللہ, لیکن پیسہ کوئی چور لے گیا انشاءاللہ. تو بے موقع 25 مرتبہ اور بر موقع ایک دفعہ کہنا کافی ہے. کھانا شروع ہو رہا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ اسے کہیں گے بیٹھ جائے، یہ سورت یاسین کا وقت نہیں ہے، یہ بسم اللہ والا برکت اللہ کا وقت ہے. بیت الخلاء کے باہر ایک شخص کھڑا ہے، اللہ نور السماوات والارض پڑھ جاتا ہے، اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث، یہ ٹائم ہے اس کا. ہمارے اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے، غلط سلط اور بے موقع کام کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کا دین منسوخ ہو چکا. اس لیے آج حکمران مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ملک اور ملت کو بدنام کرنے کے لیے ناحق لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کر رہا ہے کہ اس طرح ہمارا نام بڑھ جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے، ہمارا ایڈ بڑھا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا ذلیل کر دوں گا کہ ایسا کوئی ذلیل تم نے دیکھا نہیں ہوگا. حدیث میں ہے مومن خود مسلمان کے ساتھ نہ ظلم کرے گا نہ ظالم کے حوالے کرے گا، دونوں کام مومن کی ذمہ داری ہے. وہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ غورستان سے جو شہاب الدین ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا تھا 612 میں، اور وہ پہلی صدی ہجری کے اختتام پر محمد بن قاسم جو سندھ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا تھا، وہ بھی حکمران تھے اپنے زمانے کے، اور وہ 416 سے لے کر 422 تک جو محمود سلطان غزنوی ہندوستان کے ہندوؤں کی پٹائی کرنے ہر سال آتے تھے، اس سومنات پر 17 حملے کر کے تس نس کر دیا اور یہاں کے مسلمانوں کو عزت و آبرو بحال کرایا. وہ جذبہ کہاں ہے؟ پورے دین اور دین کے تمام امور میں اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے شاہ افسران افسری کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے مغرب کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کو خوش کرنے اور انہیں شاباش ان سے شاباش لینے کے امنگ پورا کرنے میں مصروف ہیں. اللہ نے قرآن میں ایسے موقع پہ کہا ہے خسرت دنیا والا آخرہ، ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد، انہیں کچھ بھی نہیں ملے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے ہر طرح کا اتباع کر لیں پھر بھی یہ آپ کے ہوں گے نہیں، جب تک کہ آپ اپنا دین ختم کر کے ان کے غلط دین پر نہ آئیں. توبہ توبہ، استغفر اللہ. یہ تو حکمرانوں کا حال ہے جو ہمارے دسترس سے رو پر ہیں. ویسے مسلمان خود کیا ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ایک شخص شادی کارڈ لے آیا، انگریزی میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے، عیسائیوں کو دعوت دینے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ذرا مہذب زبان لگتی ہے. میں نے کہا انگریز تو خود غیر مہذب ہے، تو اس کی زبان کیسے مہذب ہو گئی؟ انہوں نے تو 200 سال تک آپ کو گدوں اور خچروں کی طرح رگڑ دیا ہے یار، اور ہندوستان کو چوز کر کے آج تک تمہیں غلام بنائے رکھا ہے، تو ان کو آپ ابھی تک آپا مان رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ مہذب زبان کون سی ہے؟ وہ قرآن کی زبان ہے، عربی زبان. غیرت پیدا کر لیتے اور عربی کارڈ بنا دیتے، تو جو بھی عالم اور فاضل اور ولی اور نمازی دیکھتا تو وہ کہتا ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، کیونکہ اس کے مذہب کی زبان ہے. کارڈ عربی میں اور حدیث کے مطابق اور آیات کے ساتھ دیکھ کر کے شکریہ خود بخود زبان پہ آتا ہے. یہ تم نے کن کو خوش کرنے کے لیے تم ہتھیار لڑائے؟ اپنی دعوتوں میں اور تقریبات میں، اپنی خوشیوں میں آج تک غلام چل رہے ہیں، غلام ہیں اور غلام رہیں گے اور غلام مریں گے. ان کے لیے حریت و آزادی حرام نہ جائے. آج تک 55 سال گزر گئے، برطانیہ اور امریکہ نے مل کر پوری دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور ہر مسلمان اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں. انگریز اور مغرب دشمنی، لیکن قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ملک پر حکومت کرنے والوں کی سرکشی اور بغاوت تو اپنی جگہ، خود لوگ اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ غلامی کر رہے ہیں یا نہیں، بغیر کسی قدر و قیمت کے. ایک کوڑی بھی ان کے نام وصول نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ گناہ پہ لذت میں مبتلا ہے. جی مرد اور زن اکٹھے ہوں گے. ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کی دعوت کرنی ہے، کیونکہ پھر بچی کی شادی ہے اور اس میں بہت زیادہ مہمان ہوں گے، آپ کا احترام نہیں کر سکوں گا، آپ پہلے آ جائیں. میں نے کہا کہ وہ کیسی دعوت ہے جس میں نہیں آ سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ایک تو مرد اور زن شریکوں میں، دوسرے کھڑے ہو کر کے ہوں. اور میں نے کہا یہ کرانے والا کون ہوگا؟ کہا کہ میں ہوں گا. تو میں نے کہا آپ کو خود گناہ پر پہلے سے آمادہ ہے، اس کا گناہ ہونا آپ کے نزدیک مسلمہ ہے، اس لیے ایک دینی خادم کو 10 دن پہلے گھر پر بلاتے ہیں. میں نے کہا غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن مجھے بلا لے. کہتے اس دن تو بہت بری بات ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے کہ میرا احترام دین کی وجہ سے کرتے ہیں اور خود دین کی بے احترامی کرتے ہیں. ہمارے اسلام میں یہ کب جائز ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے کھائے، اور عورتیں اور مرد، اجنبی اور اقارب، محارم اور غیر محارم آپس میں گل مل کے تقریبات میں شریک ہو جائے. ایسی تقریب میں شرکت حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ. اور قصدن کھڑے ہو کر کھانا گناہ کبیرہ، ناجائز. تو میں نے کہا کہ جب مجھے پتا ہے کہ آپ آگے چل کر چند دنوں میں شریعت کی حدیں توڑنے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھرا چلانے والے ہیں، تو میرے لیے جائز ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں. آپ مجھے بتائیں کہ میں کس ایمان و عمل سے آپ کے گھر قدم رکھوں، اور قدم رکھوں گا تو دعا دوں گا، جبکہ آپ کے لیے بد دعا واجب ہو چکی ہے، کیونکہ آپ برائے خویش اسلام کے سرحدوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا تھا. میں نے کہا بہت سیریس معاملہ ہے، اس لیے تو آپ 10 دن پہلے مجھے منانے کے لیے آئے ہیں. تقاضائے غیرت یہ ہے کہ اس دوران مجھے بلا لے اور وہاں ایک لاؤڈ اسپیکر لگا لے اور میری تقریر کرا دے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. خیر سمجھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس ختم ہو گیا، اور وہ جو کارڈ چپا تھا اسے بھی پھاڑ کے پھینک دیا، کہا کہ اور کارڈ بنے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میرا معاملہ اور گفتگو تو ایک شخص کے ساتھ ہوئی، یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان غفلت میں ہیں ان کی بھی تو فکر کرنا چاہیے، اور ان کو بھی اس بربادی اور تباہی سے بچا لینا چاہیے. اس میں ایک خطرہ اور پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ لوگ غیر کی اتباع میں لگ جائے، بلکہ خطرہ یہ پیدا ہوا کہ دل میں بجائے ایمان کے نفاق داخل ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں منافق کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے اعمال اوروں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے کرتوت اوروں کے ساتھ ملتا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل اور ہے اور زبان اور ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ فرمائیں کہ خدا سے کون تمہیں چھڑائے گا. ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، نفع اور ضرر کا تو وہ اکیلا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. میرے عزیزو، میرے محترم سامعین، بزرگوں اور دوستو اور بھائیو، اپنی ہر ادا میں اسلام کے غلبے کو یقینی بنائیں. اس لیے آپ کی زندگی میں پورے عالم اسلام پر اتنی بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ ایک مغرب کا شیطان اور طاغوت اسلامی ملکوں کے فرمان روا کو اپنا مزدور اور چپراسی کی طرح سمجھتا ہے. اور ایک اخبار میں جو صدر بش کے ساتھ ہمارے ماسٹر صاحب کی گفتگو آئی ہے وہ پڑھنے کی ہے, اور وہ پڑھ کے میں دیکھتا ہوں کہ تم رات کو سو جاؤ گے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کے سامنے بے بسی اور عجز ظاہر کیا کہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے اور ہمیں یہ بھی پریشانی ہے اور آپ ہمارے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں, آپ کسی وقت بھی اسرائیل اور بھارت کی مدد سے سب کچھ چھیننے والے ہیں. اور اس نے آخر میں کہا کہ نہیں, آپ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو کافر کے قول کا کیا اعتبار ہے, میں نہیں کروں گا آج کر رہا ہوں چلو کیا فرق پڑ گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے علاوہ اوروں پر اعتماد کر لیا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا, کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے ملک اور ملک کے چپے چپے سے اسلامی تعلیم کے پیش نظر محبت ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اپنے ملک سے اپنی ملت کی طرح محبت کرنا یہ ضروری ہے, اور اس کی حفاظت مسلمان کا فریضہ ہے. حکمران ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, مطلب یہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے ہم کافی ہیں, ہم اتنا پہنچا دیں گے کہ سارے ملک مل کر کے بھی 50 سال میں نہیں پہنچا سکتے جو ہم ایک دستخط کے ذریعے اور مغرب کے ایک دفعہ اتباع کے ذریعے ہم نے آدھا ملک پاکستان سے کاٹ کر کے اس کا نام بنگلہ دیش رکھوا دیا. مشرقی پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. یہ بیماری جب بڑے مرض میں تبدیل ہوتی ہے تو شروع میں صرف درد سر ہوتا ہے, جسم میں کچھ سستی ہوتی ہے, وقت پر علاج نہیں ہوتا, چلتے چلتے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کوئی موزی مرض ہے اب اس کا علاج نہیں ہوگا. یہ جو ہم اپنی نجی زندگی میں کچھ خود مختار سے ہو گئے ہیں, خود مختار ہے, اس خود مختاری کا مرض بڑھ کر کے آگے بڑھا ہے, اور اس نے پورے ملک اور ملک کی عزت کو دوسروں کے پاؤں کے نیچے گروی بنایا ہے. یہی مرض بڑھا. وہ کسی نے سچ کہا ہے کہ پاکستان کا نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں بہتر آدمی کو زیادہ وقت نہیں مل سکے گی, وہ پریشان ہو, بلکہ کسی بڑی اور اہم کرسی تک پہنچنے کے لیے معاذ اللہ خداوند تعالیٰ کو ناراض کر کے اور اس کے دشمن کی رضا کو لینا پڑتا ہے. اس طرح پالیسی انہوں نے بنائی ہے, اس لیے آپ کی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ یہ آزمائش کے ہتھکنڈوں میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم انہیں بھی دین کے توسط سے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ چند روزہ زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کو لے, اور کافر کے خوشنودی کے بجائے اللہ کی رضا کو یقینی بنائے. صاف لفظوں میں کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے, ہم معذرت خواہ ہیں. دنیا میں ایسے بہت سارے ملک ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں. ہندو اور ان کی دیکھا دیکھی, سکھ انسانوں کی لاشیں آگ میں جلاتے ہیں. یہ امریکہ اور برطانیہ کی پالیسی اور مذہبیت دونوں کے خلاف ہے, لیکن انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے, اس میں ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے. تو مسلم قوم جو ناسخ مذہب اور باقی خدا اور اس کے کامل دین کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ کسی کے سامنے کیوں معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتا ہے اور صاف لفظوں میں نہ کہے کہ ہم اپنے دین اور اپنے اسلام کے پابند ہیں. آج بھی اخبار میں ایک بے غیرت کا مضمون آیا ہے کہ جی ہفتے اور اتوار دو دن ہماری منڈی بند ہوتی ہے، کیونکہ یہ دو دن تو عالمی مارکیٹ بند ہے، تو جمعہ بھی ہو جائے گا تو پھر نقصان ہو جائے گا. اس طرح تشریح یوں ہوگی کہ چونکہ ہفتے کا دن یہود کا مذہبی ہے، وہ نہیں بدل سکتا ہے، اس دن کاروبار نہیں ہوگا، اور اتوار عیسائیوں کا مذہبی دن ہے، اس دن بھی مارکیٹ نہیں کھل سکتی ہے، اور ہم مسلمان ہیں لہذا ہم اپنا جمعہ چھوڑ کر کے ان کے ساتھ مل لیتے ہیں. تو یہ کون سی غیرت ہے؟ ایسے ایسے لوگوں کے مقالے اور صحافت نامے اخبارات میں شائع ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، جو تحریر تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ عقل نہیں ہے کہ یہ تحریر تحریر کی حیثیت بھی رکھتی ہے. نہیں، وہ مسیلمہ کذاب نے جو اپنی ڈیوٹی وہی لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، تو حضرت نے انہیں دیکھ کے فرمایا تھا، وہ کنیز جو لے کے جا رہی تھی اس نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ لکھا ہوا تیرے اوپر لعنت کر رہا ہے، مسیلمہ کو کہا، یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ لکھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ لوگ جو جمعے کے خلاف لکھتے ہیں اور دین کے خلاف، ان کی لکھت خود ان پر لعنت کر رہی ہے، لیکن لعنت سمجھنے کے لیے بھی عقل و غیرت و ایمان چاہیے، وہ ہوش و حواس ہی ختم ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنا بہت ضروری ہے، نکاحوں میں بھی، تقریبات میں بھی، میل جول میں بھی، بچوں کی تعلیم اور تربیت میں بھی، خوشی اور غم میں بھی، عیادت اور مرض، علاج اور معالجے میں بھی. میں تو اس پر حیران ہوں، خدایا مسلمانوں کو عقل و ہوش دے کہ جب ان کو مرض بڑھ جاتا ہے، آغا خان اسپتال، آغا خان اور مرزا غلام احمد قادیان دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسے کفار گزرے، ایک جیسے کافر و مرتد گزرے. تو میں تو اس سے خوف محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ایسی حکومت بھی آ جائے گی کہ اس آغا خان اسپتال کے سامنے مرزا غلام احمد قادیان کے نام پر اسپتال بن جائے، اور اس میں اس سے بھی زیادہ صحت کے آلات لگا دیے جائیں گے، تو پھر مسلمان عقیدہ ختم نبوت بھول کر کے وہاں بھی مریض داخل کریں. گھر پر مرنا بہتر ہے، راستے میں مرنا ہزار درجے بہتر ہے، آغا خان اسپتال میں علاج کر کے صحت مند آنا عمر بھر کے گناہ کا مرتکب ہوگا. خدا کے دشمنوں کے ہاں کوئی شفا پاتا ہے؟ اور میں نے ایک تقریر میں آج سے دو چار سال پہلے کہا تھا کہ وہاں سے کوئی صحت مند نہیں، لاشیں نکلتی. تو وہاں کے ایک ذمہ دار نے مجھے نوٹس بھیجا کہ آپ جمعے کے خطبوں میں ہماری توہین کرتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، کیوں ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف کیس نہ کیا جائے؟ میں نے وکیل کو دکھایا تو وکیل صاحب غریب کے کان اور سر کے درمیان میں پسینہ آ گیا، بہت پریشان ہوا. میں نے کہا دے دو، یہ ملنگوں کا کام ہے. میں نے اس کا جواب لکھا کہ یہ میرا مذہبی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں دینی غیرت ہو اور وہ کفار سے پرہیز کرے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیان کی طرح آغا خان کافر گزرا ہے اور اس کے ماننے والے کفار ہیں. تو اگر آپ کسی کورٹ کے ذریعے مجھے طلب کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میری آواز دو نمبر کی مسجد تک ہے، اس کے ذریعے پھیل جائے گی، تو میرے جن مسلمان دوستوں کو یہ خیال نہیں ہے وہ اطلاع پائیں گے. مہربانی کر لیں، بس وہ دن ہوا اور آج کا دن ہوا، پھر دوبارہ کوئی اور نوٹس نہیں آیا. سو سنار کے ایک لوہار کا، ہمیں کسی کے ساتھ نہ کسی کو زوراوری ماننی ہے اور نہ کسی کو زوراوری منوانی ہے. ہم تو اپنے مذہب اور دین کے پابند ہیں کہ مسلمان اپنا دینی غیرت اور اس کا سرمایہ محفوظ کر لے، محفوظ کر لے. اور یہ ایک بات نہیں، سینکڑوں ہزاروں مواقع آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے کن کے آگے سر رکھا ہے، صرف آغا خان اسپتال نہیں، علاج معالجے، کھانے اور کمانے، میل جول اور راہ و رسم زندگی کے دیگر مواقع میں مسلمان کیا کر رہے ہیں آج.
اس لیے ان کے سامنے جہاد بھی ممنوع ہوا، مجاہدین بھی مارے جا رہے ہیں، اور جن کی مدد و نصرت آپ کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے وہ قتل کیے جا رہے ہیں ناحق، لیکن ایک لفظ زبان پر نہیں لایا جا رہا ہے، نہ اس کی کوئی پوچھ گچھ ہے، کیونکہ بے احتیاطی بہت زیادہ ہو گئی. اور اللہ نے ان آیات میں جن کو میں نے پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض هم اولیاء بعض، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ خیر کی باتیں بتائیں گے اور بے دینیوں سے بچائیں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پابندی سے نماز پڑھیں گے اور زکات دیں گے. یہ عجیب بات سنو کہ نماز اور زکات کا ذکر بعد میں ہوا اور مسلمانوں کی خیرخواہی کا ذکر پہلے ہوا. اس میں اشارہ ہے کہ اگر کسی شخص میں اسلامی جذبہ نہیں ہے اور اسلام دشمنوں سے نفرت نہیں ہے، وہ ہزار نمازیں پڑھے، ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایسی نماز کو رد کیا ہے، فویل للمصلین، ہائے تباہ ہو جائے ایسے نالائق نمازی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کے مقصد سے بے خبر ہے. یہ کون لوگ ہوں گے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نماز کی طرح ہی نہیں، مقصد سے ہٹی ہوئی ہے. الذین ہم یراؤون، جو دوسروں کے دکھلاوے کے لیے اپنے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور ذرا ذرا سی چیز میں بھی بخل کرتے ہیں. جی اس سے کیا فرق پڑا کہ شادی کا کارڈ انگریزی میں بنا یا عربی میں بنا؟ مولانا صاحب نے جمعے کے خطبے میں اس پر اتنا سخت احتجاج ہے، تمہیں سورت ماعون سے شرم آنا چاہیے کہتے ہوئے. اللہ نے نماز کو رد کر لیا اور فرمایا سوئی تک کسی کو نہیں دیتے، قلم جیب میں ہے سیاہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، ایک جملہ زبان پر نہیں لاتا کہ میرے بھائی یہ نماز احکم الحاکمین کے حضور مناجات کا نام ہے، یہ اس طرح ہے جیسے آپ کلب میں کھڑے ہوتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو معاشرہ بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر کے اسی سے تو ایمان تیار ہوا ہے، اس سے اسلامی معاشرہ باغ و بہار ہوتا ہے. آپ ہر چیز کو چھوٹی سمجھے تو بڑا کام کب کریں گے، کس دن کریں گے آپ؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، یہ تو چھوٹے کاموں کو چھوٹا سمجھ کر پرواہی نہیں کرتے. لا تحقرن صغیرۃ، ایک عربی شاعر کہتا ہے لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، پہاڑ کنکریوں سے بنائے. اندھ کندک با ہم شود بسیار، دان دانے غل در انبار، قطرے قطرے سے نہر بنی، نہروں سے سمندر بنائے، اور ذرہ ذرہ مل کر کے اس سے انبارخانے بھرے جاتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے خط لکھا کہ تصویر رکھنا بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے؟ گناہ کبیر ہے یا صغیر ہے؟ عوام جب یہ بات پوچھتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر جواب ملے کہ صغیر ہے تو خیر ہے کر لیں گے، اور اگر کبیرہ ہے تو پھر کوشش کریں گے بچنے کی. تو حکیم الامت تو واقعتاً حکیم الامت ہے، انہوں نے جواب اس طرح لکھا کہ کپڑوں کے بکس میں آپ کی چھوٹی چنگاری رکھتے ہوئے یہ اطمینان ظاہر نہیں کیا کہ خیر ہے چھوٹی سی چنگاری یا خود بجھ جائے گی. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں جلدی بکس کھولو، فوراً اس کو ہٹاؤ، پورا بکس جل جائے گا، پورا گھر جل جائے گا. آگے حضرت لکھتے ہیں افسوس، گناہوں کے لیے جرت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے صغیرے اور کبیرے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور قاعدہ حدیث اور فقہ کا یہ ہے کہ اپنی رضا اور خوشی سے جب ایک گناہ کرے، چھوٹا کیوں نہ ہو وہ بڑا گناہ سمجھا جائے، چھوٹا نہیں ہے بڑا گناہ ہے. الاصرار علی الصغیرہ کبیرہ، چھوٹے گناہ کو خوشی سے اور بار بار کرنا یہ بھی کبیرے کی نشانی ہے. لا صغیرہ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار، علماء کا عام جملہ مشہور ہے. اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اپنی تمام تر زندگی میں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.
انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے شوال کا قدر رکھا ہے، اس کے بعد میں نے اختر المقال کا مطالعہ کیا، اس میں شوال امام صاحب اور امام مالک بنانا جائز ہے، اور کام سارے ہو گئے کہ بوے بھرے گئے. بنانے بوے، اس میں دونوں قول آئے ہیں. خواتین کو مطلق اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان کا حسن مطلوب ہے. مردوں کے بوے اگر ایسے ہیں کہ بہت بھیانک لگ رہے ہیں اور ٹھیک کروائے ہیں تو ٹھیک ہے. داڑھی موڑنا جو حرام ناجائز ہے اس میں لوگ لگے ہوئے تو آپ بوے رو رہے ہیں. توبہ. کیا لڑکی کا نام انعمتا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، غلط نام. اگر والدین داڑھی رکھنے سے منع کرے تو داڑھی منڈوا دی جائے یا رکھی جائے؟ نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور والدین کی بات دین کے خلاف ماننا گناہ کبیرہ ہے. کوئی ایسی کتاب جس سے ثابت ہو کہ قرآن کے علاوہ حدیث کی تمام کتابیں صحیح ہیں؟ یہ بات تو خود قرآن سے بھی ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین ہے. باقی اس موضوع پر مستقل تصنیفات ہیں اور ان کا نام ہے حجیت حدیث. بہت ساری کتابیں، حدیث حجت ہے، وہی ہے، دین ہے، اس کا ماننا فرض ہے، نہ ماننے والا کافر ہے. اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، ہزاروں.
بعض مدارس میں چھوٹی بچیوں کی سفید لباس کا یونیفارم بنایا جائے، یہ غلط طریقہ ہے.
بچیوں کے لیے سفید کپڑے ناپسندیدہ ہیں.
شیشے کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بچے کا نام رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
عالم دین جو پورے دین پر عبور رکھتا ہو اس سے مشورہ کرے.
معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مہندی کا کھانا جائز ہے یا نہیں. کھانا تو جائز ہے، بچے رسم غلط ہے. دعوت اللہ فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب؟
فرضوں کی دعوت فرض ہے، سنت کی سنت، مستحب کی مستحب، اور حرام کام کی دعوت حرام.
اسلام کے اندر اپنے امام، عالم یا کسی مفتی کے ہاتھ کو چوبنا صحیح ہے، ثابت ہے، جائز ہے؟
البتہ ہمارے علماء دیوبند احتیاط کی وجہ سے پسند نہیں کرتے.
میری بیٹی کے پورے چہرے پر بہت زیادہ دانے ہیں، ڈاکٹروں سے بڑا علاج کرایا مگر محسوس آپ کے وظیفہ.
صورت اعلیٰ الاچی کے 121 دانوں پر پڑھ لے اور پھر ان دانوں کو جوش دے اور ان سے وہ چہرہ دھو کے نہائے، خیر ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خدر ادا فرمائے، ہماری آنے والی نسل بھی آپ کے علم کا فیض پائے. حضرت کیا مسجد میں موبائل فون پر بات کی جا سکتی ہے؟
مسجد میں دنیا کی بات قدر و ضرورت جائز ہے، اس لیے موبائل فون یا ٹیلی فون پر بھی ضرورت بات کرنا جائز ہے.
لیکن یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ لوگ موبائل لا کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اچانک بول پڑتے ہیں، جس سے مسجد کا سکون، راحت، غارت ہو جاتی ہے.
مسجد میں آ کر کے بیٹھنے کے بعد موبائل بند کر دیں، جیسے ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی موبائل وغیرہ بند کر دو، تو مسجد کے آداب کے نیچے بھی یہی حکم ہے کہ موبائل وغیرہ بند ہو تاکہ لوگوں کا سکون اور مسجد کے آداب متاثر نہ ہو.
تاہم کسی شدید مجبوری سے بات کی جا سکے.
میں آپ سے حدیث کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ مشرق سے ایسے ظاہر ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کا حال صحیح سے نہیں گزرے گا، اور وہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور یہ لوگ اس وقت تک دین اسلام میں واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ تیر جو کمان سے نکلے واپس اپنے آپ نہیں آئے. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ لوگ نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نشانی کہ لوگ اپنی داڑھیوں کو منڈانے کے عادی ہوں گے. فصل باری درست خطرناک بات ہے. نیچے پانی کا ٹینک ہے اور اس کے اوپر نماز با نماز لوگ پڑھتے ہیں. ٹینکی کے اوپر کیا سمجھنے کا پہلے وقف کرنا چاہیے تھا. فیکٹری کے ٹینک بارہ نماز چاہیے تھا اس پہ
وقف ہو تو اور بات ہے لیکن نماز چاہیے. بیوی کو طلاق دینے کا شریعت کے مطابق کون سا وقت
موزوں ہوتا ہے؟
جب وہ پاک ہو, حیض اور نفاس کا وقت نہ ہو, طہارت کے اندر. اور بہتر یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے دیں. جب تین ماہواریاں گزر جائیں تو وہ خود بخود علیحدہ ہو جائے گی. اس میں یہ فائدہ ہے کہ پھر اگر کبھی ارادہ ہوا فریقین کا تو دوبارہ نکاح ہو جائے گا. لیکن اگر تین طلاق دے دی گئی تو یہ بیدات میں سے ہیں اور پھر نقصان بہت ہوگا. بغیر حلالے کے وہ حلال ہوتی نہیں.
حمل کے دوران طلاق ہو جاتی ہے, طلاق الحامل یقو, حاملہ کی طلاق ہو جاتی ہے, البتہ اس کی عدت طویل ہو جاتی ہے.
طلاق ہر حال میں ہو جائے گی, حیض میں بھی, نفاس میں بھی, حمل میں بھی. البتہ باقی کے دنوں میں طلاق دینا سنت طریقہ ہے.
ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ہم نے ایمان رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ نام اس پر بھاری ہے. نہیں, یہ نام ہے ہی نہیں, یہ غلط نام ہے. جس طرح کوئی بچے کا نام رکھے کفر,
یہ کوئی نام ہے کیا؟
کفر اور ایمان دونوں قرآن میں ہیں. مومن نام رکھے, یمنا رکھے, ایمن رکھے, لیکن ایمان نام رکھنا صحیح نہیں ہے. نام رکھنے کا صحیح طریقہ یہ کہ علماء سے دریافت کریں کہ اگر کہ کسی حصے میں جائے نماز پیشاب کر چھوڑی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے,
کوئی جگہ مخصوص ہو سکتی ہے نماز کے لیے.
صاف پانی کی کمی کی وجہ سے مکان بنانے کے لیے نالے کا گندا پانی استعمال کر سکتے ہیں, جی ہاں استعمال کر سکتے ہیں. کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ جب تم نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا حدیث ثابت نہیں.
احادیث, آثار, اخبار اور فقہ کا تقاضا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہونا چاہیے. اس موضوع پر مولانا عبد المعبود صاحب راولپنڈی والے نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا. اس میں میرا فتویٰ بھی شامل ہے, اسے تسلی سے پڑھ.
اہل حق ہمیشہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کر چکے ہیں. بدعتیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کفار کے ساتھ کھانا پینا ہے, ناپسندیدہ ہے. میری عمر 17 سال ہے, میری قضا عمری کب سے شمار ہوگی؟ لڑکے, اگر آپ لڑکا ہے تو آپ کی قضا عمری 12 سال سے ہے, اور اگر لڑکی ہے تو 9 سال سے. قبر پر جا کر کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ
ایک بار, سورہ اخلاص 3 بار, درود ابراہیمی, اور پھر اللہم اغفر لحینا ومیتنا, جو جنازے کی دعا ہے یہ پڑھنا.
میرا کندھا ٹوٹ گیا ہے, ابھی ڈاکٹر نے اس پر 1 مہینے کا پلسٹر ڈال دیا. جب آدمی غسل ہو جائے تو غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس طرح آپ کو سہولت ہو, باہر غسل تو کرنا پڑے گا, پلسٹر گندا ہوا ہے تو. اللہ, کہنے کا میں طالب علم سبق میں پڑھنا پڑتا ہے, سبق پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟
سبق تو منہ سے پڑھا جاتا ہے اور کندھے سے نہیں پڑھا جاتا. میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور 7 پارے بخاری کے ہو گئے تھے, 23 پارے اس کے بعد پڑھائے, کیونکہ طالب علموں کا کہنا اسی کہ وہ درد زیادہ مؤثر تھا. آدمی کہیں آتا جاتا ہی نہیں.
پھر آپ کا تو ڈھونڈا ٹوٹا ہے. اگر عورت کو احتکاب میں حیض آئے کیا, اس کے احتکاب شکا ختم ہو جاتا ہے.
احتکاب میں مسنون کے قضا نہیں ہے, ہاں اگر کر لیں تو بہتر ہے, واجب نہیں ہے.
مسجد کے لیے جگہ وقف نہیں ہے کیا؟ صرف نماز کے لیے جگہ مقرر کرے, لیکن اس کے اوپر چھت والا ہے ڈالا, اس کے اوپر مینار لگانا جائز ہے یا نہیں؟
مسجد کے مصالح کے لیے جائیں.
دوران نماز پگڑی کا شملہ دائیں یا بائیں لٹکانا کیسا ہے؟
بہتر تو یہی ہے کہ درمیان میں ہو, دو بونڈوں کے بیچ میں. تھوڑا سا دائیں طرف سرک جائے تو خیر ہے, لیکن ہمیشہ دائیں طرف رکھنا یا ہمیشہ بائیں طرف رکھنا بدعات میں سے. مجدد نے مکتوبات میں لکھا ہے,
ایک آدمی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح بچپن میں, باپ نے اپنے بیٹے کے, جو کہ نابالغ, اس نے اس آدمی کے بیٹی نابالغ تھی, باپ نے اپنی الٹن کا پرچہ ہے بعد میں سلام رکھتا ہے. ابھی 1 رکعت باقی تھی اور امام کے پیچھے 1 سلام پھیر دیا اور کڑا ہو گیا, تو جیسا وہ کرے گیا نہیں, یہ خطا خلف الامام ہے, معاف ہے. اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی اور بیوی کے میکے جا کر بیٹھ گئی اور یہ ناراضگی 14 15 سال گزر گئے اس دوران میاں حقوق زوجی ادا کر رہے محروم رہا، کیا اس صورت ان دونوں کا نکاح برقرار رکھیے نکاح پر؟ اگر زور کے چار سنتیں نکل جائے تو بعد میں پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بعد میں بھی سنت موقت آئے، اور فرضوں کے بعد پہلے چار پڑھے پھر دو پڑھے، یہ محقق اور مختابی ہے. عالمگیری پہلی جلد صفحہ 112، اس کے خلاف باتیں کمزور ہیں. دو آپ کو دال سے پڑھا جائے، اس بات سے بہتر یہ ہے کہ دال سے پڑھا جائے. عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک، لیکن آدھی رات سے بعد تک روکے رکھنا بغیر وجہ کے مکروہ ہے. اشراق و چاس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اشراق تو جب سورج نکل آئے 5-6 منٹ سے لے کر کے 1 گھنٹے تک ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے تک چاشت ہے. اشراق کی 2 رکعت ہے، چاشت کی 4 ہے. کیا نماز کا کفارہ دیا جا سکتا ہے قضاء نماز کے ساتھ؟ کفارہ نہیں، فدیہ. ایک نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص نماز وتر میں جو ہے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ نماز میں ثنا کی حیثیت کیا ہے؟ سنت. ایسی انفرادی نماز جو 2 رکعت سے زیادہ ہو تو حالت قیام میں نمازی کی کیا پڑھے؟ یعنی صرف الحمد شریف پڑھے یا سورت بھی ملائے؟ ایسی انفرادی نماز جو 2 رکعت سے زیادہ ہو اس میں سورت ملانا فرض ہے، بغیر سورت ملائے نمازی نہیں ہوگی. جس کے علاج کے اصول کے لیے کثرت سے استغفار کرے. کیا خضاب لگانا جائز ہے؟ سرخ خضاب تو بال اتفاق ہے، لیکن سرخ اور کالا ملا کے لگایا کرے، بالکل سرخ بھی نہیں بالکل کالا بھی نہیں، کالا ملا. امام کا شملہ پیچھے سے کتنا نکالنا چاہیے؟ ایک بالش یا ایک ذرا، اس سے زیادہ نہیں. کیا اتنا اسنا شریعہ پورے کافر ہے؟ مسئلہ اسنا شریعہ کا نہیں، مسئلہ روافظ کا ہے. روافظ علل اطلاق کفار ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں. وہاں سب میں جہاں رہتا ہوں اس مسجد کے امام آپ کے شاگرد مولانا صلاح الدین صاحب تھے، ان کے بھائی نے ان کو زبردستی بھیجی اور ان کے بھائی سے ہم سب کی منہ ماری ہوئی ہے، تو کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ منہ ماری سے نماز خراب نہیں ہوتی، منہ ماری ہوتی رہتی ہے، نماز بھی ہو جائے گی. میرا حق مار 50,000 یا 5,000 روپے، اور 6 اشرفیت ہے، وہ اشرفیت جو جب بازار میں نہیں ہے تو میں اپنے حق مار 6 اشرفیوں کی جگہ اپنی بیوی کو کس طرح ادا کروں؟ معلوم ہو جائے گا اشرفی کی قیمت پتہ چل جاتی ہے. اوزان شریعہ مفتی شفیع صاحب کی دیکھیں. آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ رقم آئی ہے جو کہ مجھے اپنی کمپنی جہاں میں ملازمت کرتا ہوں اسے سود قیمت میں ملی، میں وہ رقم کیا استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ بہن دیے تھے تو آپ کے فقراء مساکین کو دے دیں. میں نے کچھ رقم کس سے قرض دی تھی، کیا مجھے غلط بات ہے؟ نہ خود استعمال کر سکتے ہیں نہ اپنے قرضے میں دے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے تو کسی غریب نادار کو بغیر نیت ثواب کے دیں گے، حرام پر نیت ثواب جرم ہے. عبد الباسط بھی صحیح ہے، محمد باسط دونوں درست ہیں، عبد الباسط زیادہ کرتا ہے. گورنمنٹ ہر ماہ تنخواہ سے کچھ نہ کچھ روپئے منہا کرتی ہے، چلیے مثلا اس پر زائد رقم لگا کر دیتے ہیں، چاہیں یہ تعاون ہے کمپنی کی طرف سے. نماز جنازے میں 7 صفوں کے ذریعے سے کیا حیثیت ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب لوگ کم ہوں تو کہتے 5 آدمی آگے ہو جائے، 3 پیچھے ہو جائے، 2 ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ صفے بڑھ جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب نمازیں زیادہ ہوں تو صفوں کے صاف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں اہل حق کی مسجد نہیں ہے، کیا ہم گھر میں جماعت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بدعت کی اقتدا میں نماز پڑھنے سے 1000 روپے بہتر اپنی پڑھنا ہے. زید کی بیوی نے زید کو کہا کہ تم مجھے آزاد کر دو، زید کے غصے کی حالت میں کہا کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا، اب تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہو گھومو پھرو. معلوم یہ کرنا ہے کہ زید کی بیوی کو کیا 3 طلاق ہو گئے؟ 3 طلاق نہیں، طلاق بائن ہو گئی، یعنی نکاح بالکل ٹوٹ گیا، میاں بیوی اجنبی ہو گئے. بخدمت جناب مفتی صاحب، امامہ کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ سفید رنگ، کالا رنگ، زرد رنگ، ہر رنگ سے بچے، یہ شیطان کی نشانی ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ چاندی کی یا عام گڑی بر سونے کا پانی پھرا ہوا مرد حضرات پہن تو سکتے ہیں، مناسب نہیں ہے. حضرت اکرم، والدین مرحومین کے حقوق و جانوروں سے محبت پر کسی جمعے کو خطاب کروا. بھائی وہ والدین اور جانور دونوں کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیا ہے. جب میں یہ خطاب کروں گا کہ ماں باپ کا خیال رکھو اور گھر پہ کبوتر پالو تو لوگ کہیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے اور آپ کی پرچی سامنے ہوگی. اتوار کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے اور آپ سب حضرات کو احسان ہمارا صبر و اجر نصیب فرمائے. ٹوکری ہے ہوتے ہیں بہتری ترقی کے لیے کوئی ضرورت بچاو بچائے، کثرت سے استغفار کرے. ہر قسم کے دنیا و آخرت کے غم و ہم پریشانی و صدمے کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں.
جو لوگ یہ سن چکے ہیں کہ میں ہمیشہ استغفار سمجھاتا ہوں اور پھر وہ وظیفے مانتے ہیں, ان کی عقل پوری نہیں ہے, ناقص عقل ہے. سارا جہان اور ساری دنیا کی تکلیفوں کے لیے پوچھے اور ایک ہی استغفار بتایا جائے تو کافی ہو گئے. انشاءاللہ میری دادی کا کل انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بخشش فرمائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقامات دے اور آپ حضرات کو صبر و اجر دے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جن حضرات نے بیماروں کے لیے لکھا ہے اللہ ان کو صحت شفا دے, جنہوں نے مردوں کا ذکر کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے, جنہوں نے روزگار کی پیشی کی اور دقت بتائی اللہ ان کو حلال رزق کے واسطے نصیب فرمائے, جنہوں نے رشتے ناطوں کا تذکرہ کیا اللہ ان کو شیر و شکر فرمائے, جن کے ہاں جو صدمات عموم غموم ہیں اللہ خزانے غیب سے ان کی امداد فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ